السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ آپ کے میزبان ہیں
سعدیہ اسد
اور خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکی کانگریس کے وفد کی پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات. سلامتی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
وزیراعظم نواز شریف کا دورہ بلوچستان. انسدادی دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کو مؤثر بنایا جائے. وفاق اور فوج صوبائی حکومت کی ہر ممکن مدد کریں گے. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بنگلور میں ایرو ایشیا سے شروع، وزیراعظم نے اندرون ملک ہتھیاروں کی تیاری پر زور دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کی فوجوں نے جنہیں حزب اللہ جنگجوؤں کی مدد حاصل تھی، حلب کے نزدیک متعدد دیہات کو باغیوں کے قبضے سے چھڑا لیا ہے. اور میانمار میں سرحدی علاقے میں 3 ماہ کے لیے مارشل لاء لاگو کر دیا گیا ہے.
سینیٹر جیک ریڈ کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی کانگریس کے وفد کے ارکان کی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف سے ملاقات میں پاک افغان بارڈر سیکیورٹی، دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون اور انٹیلیجنس سے متعلقہ امور پر بات چیت ہوئی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
امریکی کانگریس کے ایک وفد نے سینیٹر جیک ریڈ کی قیادت میں بدھ کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ملاقات میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عز میں ہونے والی پیش رفت کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. بیان کے مطابق کانگریس کے وفد نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا. امریکی کانگریس کے وفد سے ملاقات سے ایک روز قبل ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے افغانستان کا دورہ کیا تھا. پاکستانی فوج کے سربراہ نے افغان صدر اشرف غنی اور ملک کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقاتیں کی. اس موقع پر جنرل رحیل شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی نے دونوں ہی ملکوں کو شدید نقصان پہنچایا. جنرل رحیل شریف نے کہا کہ افغانستان کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں اور اس صورتحال میں پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی منطقی انجام تک لڑی جائے گی. پاکستانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی اس لعنت نے دونوں ملکوں افغانستان اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، جس سے دلیری سے نمٹنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے شہر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد جنرل رحیل شریف کا کابل کا یہ دوسرا دورہ تھا، جبکہ اس دوران کئی اعلی افغان عسکری عہدیدار بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. حالیہ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان عسکری رابطوں میں بہتری آئی ہے. پشاور اسکول پر حملے میں ملوث دہشت گرد گروہ میں سے 6 کو سرحد پار افغانستان میں بھی کاروائی کر کے گرفتار کیا گیا، جبکہ پاکستانی سرحد کے قریب بھی افغان سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کی ہے، جس میں درجنوں مشتبہ دہشت گرد مارے گئے، جن میں پاکستانی طالبان بھی بتائے جاتے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وزیراعظم نواز شریف نے تمام صوبوں سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی رفتار میں تیزی لائیں. وہ کوئٹہ میں صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد وفاق اور تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. وزیراعظم بدھ کو کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے صوبائی حکومت کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطحی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی. اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی اجلاس میں شریک تھے. وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صوبائی حکومت ان مشکلات سے بھی آگاہ کرے جس کا انہیں اس سلسلے میں سامنا ہے.
ساتھ ہی ساتھ جو پرابلم ایریاز آپ کے ہیں، جو آپ کے ایسے کوئی مسائل ہیں، کوئی آبسٹیکلز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں ذرا بریف کریں. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، آمی کی طرف سے جس قسم کی بھی مدد آپ کو چاہیے، وہ مدد آپ کو مزید اور دی جا سکے تاکہ آپ اس ایکشن پلان کو صحیح طرح سے افیکٹولی امپلیمنٹ کریں اور اس کے ٹینجیبل ریزلٹس جو ہیں وہ قوم دیکھے.
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کا قومی لائحہ عمل صرف وفاقی حکومت یا کسی ایک فریق کا تیار کردہ نہیں ہے، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں اور عسکری قیادت نے متفقہ طور پر اس کی منظوری دی تھی. انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کو اس پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے.
میرا خیال ہے کہ اب ذمہ داری گورنمنٹس پہ آتی ہے کہ اس کو اب افیکٹولی انفورس کریں، امپلیمنٹ کریں. اور ابھی ہم دوسرے صوبوں سے ہوا ہے، ابھی جنرل صاحب پنجاب اور کے پی کے کا بھی دورہ کر چکے ہیں، میری بھی شہباز شریف صاحب سے اس سلسلے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے. اب کسی صوبے کی پیس بہتر ہے، کسی کی کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہی پیس پہ چلنا چاہیے، ایک ہی ہماری سپیڈ ہونی چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے کو بلکہ سبقت لے جانے کی ایک ہماری ریس ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں.
وزیراعظم نے گورنر اور وزیراعلی بلوچستان کو یقین دلایا کہ صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے جو بھی وسائل درکار ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان سے تخریب کاروں کے داخلے کو روکنے اور ایران کے سرحدی علاقے میں کارروائیاں کرنے والوں کی نگرانی کو مزید سخت کیا جائے گا. ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت کارروائیاں جاری ہیں، جس میں ہزاروں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بھارتی وزیر دفاع منوہر پریکر نے ایک ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد، جس میں ایک بھارتی کوسٹل گارڈ نے پچھلے دنوں بھارتی سمندری حدود میں داخل ہونے والی ایک کشتی کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تحقیقات کا حکم دیا ہے. اس سے قبل بھارتی سیکیورٹی اداروں کا موقف یہ رہا ہے کہ پاکستان سے آنے والی کشتی میں سوار افراد نے اپنا راستہ روکے جانے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی زبانی.
31 دسمبر 2014 کی شب میں گجرات میں پوربندر کے نزدیک بھارتی آبی حدود میں ایک پاکستانی کشتی کی تباہی کے تنازع نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا. نئی دہلی سے شائع ہونے والے ایک انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے بدھ کی اشاعت میں ساحلی محافظ دستے کوسٹ گارڈ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل بی کے لوشالی کا یہ بیان شائع کیا کہ مذکورہ کشتی پر سوار افراد نے اسے تباہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے حکم سے اسے اڑایا گیا تھا. اس بیان سے وزارت دفاع اور کوسٹ گارڈ محکمہ میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ دونوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی کشتی جس کا نام قلندر تھا ناجائز کاروبار میں ملوث تھی. ساحلی محافظ دستوں نے اس کا پیچھا کیا اور پکڑنے کی کوشش کی. جب وہ اس کے قریب پہنچ گئے اور وارننگ کے طور پر فائرنگ بھی کی تو اس پر سوار افراد نے دھماکہ کیا، جس سے آگ لگ گئی اور کشتی تباہ ہو گئی. اس پر سوار افراد کو نہ تو پکڑا جا سکا نہ بچایا جا سکا. اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بی کے لوشالی نے دن میں ایک نیوز کانفرنس کر کے اخبار میں چھپے بیان کی تردید کی اور کہا کہ انہیں آپریشن کا علم ہی نہیں تھا.
مجھے اس کے بارے میں پورا انفارمیشن بھی نہیں تھی اس آپریشن کے بارے میں، کیونکہ میں الگ چیز دیکھ رہا تھا. تو جو پوسٹ کیا گیا ہے اس پہ میں سنتوشٹ ہوں، اور میں پھر سے دوبارہ بولنا چاہوں گا کہ وہ بوتلیں اپنے آپ کو خود آگ لگا لی تھی، جیسے کہ پہلے رپورٹ کیا گیا ہے.
جبکہ انڈین ایکسپریس نے ان کے بیان کا ویڈیو جاری کر دیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دیکھے اور سنے جا رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو 31 دسمبر کی رات یاد ہوگی جب ہم نے ایک پاکستانی کشتی کو اڑایا تھا. میں اس وقت گاندھی نگر میں تھا اور میں نے حکم دیا تھا کہ کشتی کو اڑا دو، ہم انہیں بریانی کھلانا نہیں چاہتے. ادھر وزیر دفاع منوہر پریکر نے بنگلور میں ایک نیوز کانفرنس کر کے ویڈیو میں دکھائے گئے بی کے لوشالی کے بیان کی تردید کی اور کہا کہ ہم اپنے سابقہ بیان پر قائم ہیں کہ کشتی پر سوار افراد نے ہی اسے تباہ کیا تھا. انہوں نے لوشالی کے بیان کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا اور کہا کہ اگر وہ قصوروار پائے گئے تو کارروائی کی جائے گی. وزیر دفاع اور کوسٹ گارڈ کے دعووں پر اب سوال اٹھنے لگے ہیں. حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. کانگریس لیڈر اجے ماکن نے کہا کہ وزیر دفاع کوسٹ گارڈ کے ڈی آئی جی کو دھمکی دے رہے ہیں. یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اسے ہلکے انداز میں نہیں لینا چاہیے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سن 2014 میں افغانستان میں لڑائی اور تشدد کے واقعات میں ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں 22% اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ متحرک فریقوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں اضافہ ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان اور دوسرے باقیوں کو شہریوں کی بیشتر ہلاکتوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اسلام آباد سے ایاز کل کی رپورٹ، بہجت چلانی کی زبانی۔
افغانستان میں اقوام متحدہ کے اعانتی مشن نے بتایا ہے کہ ادارے کی سالانہ رپورٹ میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 2009 کے بعد ایک سال میں ہونے والی سب سے بڑی تعداد ہے۔ انسانی حقوق کے یونامہ ڈائریکٹر جارجٹ گانیان نے کابل میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہلاکتوں میں اضافے کی وجہ افغان فوجیوں اور باغیوں کے درمیان زمینی لڑائی میں پیدا ہونے والی شدت ہے، جنہوں نے شہری آبادی والے علاقوں کے اندر اور نزدیک راکٹ، مارٹر گولے اور گرنیڈ جیسے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ ان کے مطابق بڑی جھڑپوں میں اضافے کی وجہ بین الاقوامی افواج کا انخلا اور فضائی جنگی اعانت کا خاتمہ ہے۔ وہ کہتی ہیں،
The UN documented 10,548 civilian casualties in 2014.
یونامہ ڈائریکٹر جارجٹ گانیان کہتی ہیں کہ 2014 میں اقوام متحدہ نے متاثر ہونے والے شہریوں کی تعداد 10,548 بتائی ہے، ان میں 3,966 افراد ہلاک ہوئے جو 25% اضافہ ہے، 6,849 شہری زخمی ہوئے جو 21% اضافہ ہے، جبکہ 2013 میں ہونے والی ہلاکتوں کے مقابلے میں 2014 کی تعداد 22% اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ زمینی کارروائیوں کی وجہ سے شہری ہلاکتوں میں اضافہ ہوا اور 2014 میں افغان بچوں اور عورتوں کی ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی رہی۔ گانیان کہتی ہیں کہ رپورٹ میں تمام شہری ہلاکتوں کی 72% شرح کے لیے طالبان اور دوسرے باغی گروپوں کو مردے الزام ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ سرکاری اور بین الاقوامی افواج 14% کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ کے محقق یہ تعین نہیں کر سکے کہ باقی کیسز کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ گانیان نے مزید کہا کہ باغی خود ساختہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور آئی ای ڈیز کہلانے والے یہ دھماکہ خیز ہتھیار شہری ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ رہے، جس کے بعد 2014 میں خود کش حملوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ گانیان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ کے پیغام کو پڑھ کر سنایا، جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ افغان شہریوں کے خلاف یہ ناقابل قبول اور جان بوجھ کر کیے گئے حملے ممکن ہے جنگی جرائم میں شامل ہو سکیں، اور تمام فریق اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کرنے کے بھی پابند ہیں۔ کابل میں اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ نکولس ہیسم نے طالبان پر زور دیا کہ وہ شہری ہلاکتوں سے اجتناب کے اپنے وعدے کی پاسداری کریں اور شہریوں پر جان بوجھ کر کیے جانے والے حملوں کو ختم کر دیں۔ طالبان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ شہری ہلاکتوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ یہ یک طرفہ رپورٹ ہے اور اس میں بتائے گئے اعداد و شمار ان کے دشمنوں کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بدھ کو لیبیا کے بحران سے متعلق ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی۔ لیبیا سیاسی استحکام کے لیے کوشاں ہے، جہاں عسکریت پسند گروپ اور بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت علاقے پر تسلط کے لیے برسر پیکار ہیں۔ ہمسایہ ملک مصر کی حکومت نے رواں ہفتے شدت پسند گروپ داعش کی طرف سے 21 مصری قبطی عیسائیوں کے سر قلم کرنے کے بعد یہاں کی صورتحال پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ سمیع حسن شکری نے منگل کو نیو یارک میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ عرب سفارتکار ایک ایسی قرارداد پر کام کر رہے ہیں جس میں عسکریت پسندوں کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے اقدام بھی شامل ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ سمیع حسن شکری نے منگل کو نیو یارک میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ عرب سفارتکار ایک ایسی قرارداد پر کام کر رہے ہیں جس میں عسکریت پسندوں کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے اقدام بھی شامل ہیں، جو سن 2011 میں معمر قذافی کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے جاری ہے۔ سمیع حسن کا کہنا تھا،
The legitimate government is in dire need of support, whether politically or militarily, in the provision
مصر کے وزیر خارجہ سمیع حسن شکری کہہ رہے ہیں کہ جائز حکومت کو سخت امداد کی ضرورت ہے، چاہے یہ سیاسی ہو یا فوجی، ساز و سامان کی فراہمی کی صورت میں ہو، جو کہ سلامتی کونسل نے روک رکھی تھی، تاکہ لیبیا کے عوام اور لیبیا میں دوسرے ملکوں کے شہریوں کی حفاظت کی جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیبیا میں سیاسی تصفیے سے جہاں طرابلس میں متوازی حکومتیں کام کر رہی ہیں، عسکری نظریے کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ قرارداد کا مسودہ بدھ کو پیش کیے جانے کی توقع ہے۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ بشار الاسد اسلامی بشار الاسد کی حکومت ایسے میں حلب شہر پر 6 ہفتوں کے لیے فضائی حملے بند کرنے پر رضامند ہو گئی ہے، جب یہ نمائندے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر 4 سال سے جاری تنازع کے سیاسی حل کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کے لیے مارگریٹ بشیر کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
منگل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ساتھ میٹنگ کے بعد سٹیفن دی مستورا نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ واپس دمشق جا رہی ہیں اور بہت جلد امید ہے کہ حلب بھی جائیں گے تاکہ شام کی حکومت کے یہاں فضائی حملے رکوانے کے لیے کسی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جا سکے۔ دی مستورا نے کہا کہ وہ حکومت مخالف گروپوں سے بھی بین ایسا ہی معاہدہ چاہیں گے جس کے تحت وہ 6 ہفتے کے عرصے کے لیے حلب پر راکٹ یا مارٹر حملے نہ کریں۔ خصوصی نمائندے نے کہا کہ وہ ایک ابتدائی ٹیم حلب بھیجیں گے تاکہ وہ اس نام نہاد جنگ بندی کے لیے منصوبے تشکیل دے سکے جس کی تمام فریقوں سے حمایت کے لیے کوششیں اکتوبر سے جاری ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ کامیابی آسان نہیں ہوگی۔ آئیں کھل کر بات کرتے ہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ماضی کے تجربات کے پیش نظر اس مسئلے کا حل نکالنا مشکل ہوگا۔ تاہم مسٹر مستورا نے کہا کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ایسے میں شام کے شہریوں کو محفوظ بنائیں جب کوئی سیاسی حل نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں۔ شام میں کبھی تجارتی مرکز کی حیثیت رکھنے والا حلب جنگ مندی میں ایک بار تباہ ہونے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے منقسم کنٹرول میں جا چکا ہے۔ تجربہ کار سفارتکار ڈی مستورا نے کہا کہ وہ احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کریں گے اور یہ کہ محض یقین دہانی کافی نہ ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق ثابت کریں گے آیا جنگ بندی قائم ہے اور کیا اسے دیگر جگہوں پر بھی منطبق کیا جا سکتا ہے۔ نجیب ازبیان نے، جو سیرین نیشنل کوئلیشن کے اقوام متحدہ میں نمائندے ہیں، کہا ہے کہ خصوصی نمائندے کی تجاویز کا انتظار کر رہی ہیں جس پر اپوزیشن گروپ غور و خوض کرے گا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور شام کی فوجوں نے، جنہیں حزب اللہ جنگجوؤں کی مدد حاصل تھی، حلب کے نزدیک متعدد دیہات کو باغیوں کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ منگل کو دیر گئے ہونے والی لڑائی میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ لندن میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومتی فوجیں حلب اور ترک سرحد کے درمیان باغیوں کو ہتھیاروں کی فراہمی کے مرکزی راستے کو کاٹنا چاہتی ہیں۔
میانمار کے صدر تھین سائن نے ملک کے مشرق میں واقع کوکان کے خطے میں ہنگامی حالات کا اعلان کرتے ہوئے 3 ماہ کے لیے مارشل لا نافذ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات منگل کی رات سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہی۔ میانمار کی فوج اور نسلی کوکانگ فورس کے درمیان 9 فروری کو جنگ چھڑ گئی تھی۔ کوکانگ فورس کو میانمار نیشنل ڈیموکریٹک الائنس آرمی، یعنی MNDAA بھی کہا جاتا ہے۔ سرکاری سرپرستی میں شائع ہونے والے اخبار گلوبل نیو لائٹ کے مطابق تب سے میانمار کے کم از کم 50 فوجی اور کوکانگ فورس کے 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اخبار نے مزید کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شہری علاقے سے بھاگ نکلے ہیں۔ وہ یا تو میانمار کے دیگر علاقوں کی طرف چلے گئے ہیں یا پھر سرحد پار کر کے چین میں داخل ہو گئے ہیں۔
یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی فورسز مشرقی خطے میں واقع میسور قصبے دبالسیف سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس علاقے کو روس نواز باغیوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا اور جنگ بندی معاہدے کے باوجود یہاں سے شدید لڑائی کی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں۔ بدھ کو ایک ویڈیو پیغام میں صدر پیٹرو پوروشینکو کا کہنا تھا کہ یوکرین کے مسلح افواج نے نیشنل گارڈز کے ساتھ مل کر دبالسیف سے منظم انداز میں نکلنے کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ ان کے بقول یوکرین کی فوج کے 80% یونٹس شہر سے نکل گئے ہیں اور توقع ہے کہ بقیہ بھی جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ قبل ازیں بدھ ہی کو علاقے کے نائب پولیس سربراہ نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ یوکرینی فوجیوں کے انخلا کے باوجود یہاں گلیوں میں بھرپور لڑائی جاری ہے۔ منگل کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس نواز باغیوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یوکرین کی فورسز کو میسور علاقے دبالسیف سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ دیں۔
نائجیریا کے جنگجو گروپ بوکو حرام کے سربراہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ ملک میں انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ یہ انتخابات پہلے ہی تشدد کے باعث آئندہ ماہ تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ منگل کو دیر گئے آن لائن پوسٹ کی جانے والی ویڈیو میں بوکو حرام کے سربراہ ابوبکر شخاؤ نے کہا کہ جھڑپوں کے دوران اگر ان کے جنگجو مارے بھی گئے تو اللہ یہ الیکشن نہیں ہونے دے گا۔ عسکریت پسند گروپ بار بار نائجیریا کے لوگوں کو متنبع کر رہا ہے کہ وہ ان صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں ووٹ نہ ڈالیں جو اب 28 مارچ کو ہونا ہے۔
موسم سرما کے طوفان، باد و بارہ اور شدید برفباری کے نتیجے میں منگل کو امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے کے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ عام سفر سست روی کا شکار ہو گیا جبکہ واشنگٹن کے وفاقی ادارے اور دفاتر اور اسکول بند رہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے اس ہفتے کے دوران مزید قطبی یخ پستہ ہوائیں چلنے اور سردی کی صورتحال میں مزید اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ رائٹرز کی ایک خبر کے مطابق منگل کو آنے والے طوفان کے بعد نیو انگلینڈ سے کیرولائنا تک برفباری ہوئی، جسے قبل وسط مغرب اور اوہائیو کی وادی میں برفانی طوفان کے باعث مشکلات میں اضافہ ہوا۔ نارتھ کیرولائنا، ورجینیا، مسیسیپی، جارجیا، کینٹکی، ٹینیسی اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ افریقہ کے ان لوگوں میں جو غیر قانونی ادویات کا استعمال ٹیکوں کے ذریعے کرتے ہیں، ایچ آئی وی انفیکشنز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں منشیات استعمال کرنے والوں میں ایڈز وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تشکیل دیے گئے پروگرام بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ واشنگٹن سے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ہارم ریڈکشن انٹرنیشنل کے سربراہ رک لائنز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایچ آئی وی ایڈز کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ منشیات کو غیر محفوظ طریقے سے جسم میں داخل کرنا ہے۔
Traditionally, we've seen regions such as Eurasia and Asia and the Middle East and North Africa.
روایتی طور پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ یوریشیا اور ایشیا اور مشرق وسطی اور نارتھ امریکہ جیسے علاقے ایک طرح سے ایسے مراکز ہیں جہاں ادویات کا ٹیکوں کے ذریعے بہت زیادہ استعمال یا منشیات کا ٹیکوں کے ذریعے بہت زیادہ غیر محفوظ طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم ان ملکوں میں انجیکشن کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والوں میں ایچ آئی وی کی بہت زیادہ بلند شرح دیکھتے ہیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں سب سہارا افریقہ کے متعدد ملکوں میں محققین اور صحت کے اداروں کے اعداد و شمار میں بھی یہ اضافہ دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے۔ رک لائنز کہتے ہیں کہ تنزانیہ، یوگنڈا، زنزبار، سینیگال اور کینیا جیسے ملکوں میں منشیات کے انجیکشن کے نئے اور ابھرتے ہوئے نمونے موجود ہیں۔
Of course, sub-Saharan Africa is a region of the world which has been disproportionately affected by HIV across the
بلا شبہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سہارا افریقہ دنیا کا ایک ایسا علاقہ ہے جو اس وبا کے شروع ہونے سے اب تک ایچ آئی وی ایڈز سے غیر متناسب طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور یہ وائرس زیادہ تر جنسی ذریعے سے منتقل ہوا ہے۔ اس لیے اس علاقے میں ٹیکوں کے ذریعے منشیات کے استعمال سے ایچ آئی وی کی منتقلی ایک خاصی نئی چیز ہے۔ ہماری ریسرچ کا اندازہ ہے کہ دنیا کے اس خطے میں واقع مختلف ملکوں میں غالباً لگ بھگ 10 لاکھ لوگ ٹیکوں کے ذریعے منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ لائنز کہتے ہیں کہ سب سہارا افریقہ میں ٹیکوں کے ذریعے منشیات کے استعمال میں اضافہ منشیات کی سمگلنگ کے راستوں میں ایک تبدیلی سے منسلک ہے۔ یہ منشیات اس براعظم کے راستے مغربی یورپ منتقل ہوتی ہے۔ دی گلوبل اسٹیٹ آف ہارم ریڈکشن 2014 کی رپورٹ میں منشیات کے استعمال کرنے والوں کی مدد کے لیے پروگراموں میں اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ ایک ایسا ہی پروگرام او ایس ٹی یا اوپیوڈ سبسٹیٹیوشن تھراپی کہلاتا ہے۔ لائنز کہتے ہیں
Most people would probably be familiar with a medicine called methadone. Opioid substitution therapy is essentially a medical...
بیشتر لوگ غالباً میتھاڈون نامی ایک دوا سے مانوس ہوں گے۔ اوپیوڈ سبسٹیٹیوشن تھراپی یا او ایس ٹی لازمی طور پر ان لوگوں کی مدد کا ایک طبی طریقہ ہے جو غیر قانونی اوپیوئڈز کے عادی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ تر ہیروئن کے عادی افراد جو ہیروئن کو سرنجوں کے ذریعے جسم میں داخل کرتے ہیں، ہیروئن کی جگہ میتھاڈون جیسی ادویات کا استعمال شروع کر سکتے ہیں جو ڈاکٹری نسخے کی مدد سے حاصل ہونے والی ایسی دوا ہیں جو فزیشین یا ہیلتھ کلینکس کے لیے دی جاتی ہیں۔ میتھاڈون کو منہ کے ذریعے لیا جاتا ہے اور اس کا امریکہ، مغربی یورپ اور افریقہ میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ ٹیکوں کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والوں میں ایچ آئی وی کا پھیلاؤ روکنے میں مدد کا ایک اور طریقہ نیڈل اور سرنج ایکسچینج پروگرام یا این ایس پی پروگرام ہے۔ لائنز کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی عشروں سے استعمال میں رہا ہے۔
We know that the main risk of HIV transmission via injecting drug use is people sharing syringes.
ہم جانتے ہیں کہ سرنج کے ذریعے ادویات لینے سے ایچ آئی وی کی منتقلی کے خطرے کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا ایک دوسرے کی سرنجیں استعمال کرنا ہے۔ اس لیے اس کی جلد روک تھام کا ایک طریقہ جسے ہم نقصان پہنچنے میں کمی یا ایچ آئی وی کی روک تھام کا طریقہ کہتے ہیں، ایسے پروگرام تشکیل دینا تھا جن میں ہمارے پاس ایسے کارکن ہوں جو فیلڈ میں جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جو ٹیکوں کے ذریعے ادویات لیتے ہیں، اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ اگر وہ سرنجوں کے ذریعے ادویات لے رہے ہیں تو وہ فی الوقت ایک دوسرے کی سرنجوں کی بجائے جراثیم سے پاک آلات کے ذریعے ان ادویات کا استعمال کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں مغربی یورپ اور آسٹریلیا میں ایچ آئی وی انفیکشن کی شرحوں میں کمی کو زیادہ تر نیڈل ایکسچینج پروگراموں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دی گلوبل اسٹیٹ آف ہارم ریڈکشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملائیشیا، ایران اور آسٹریلیا میں نیڈل اینڈ ایکسچینج پروگرام میں سب سے تیز اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تنزانیہ اور زنجبار میں انجیکشن کو خطرے پر مبنی طریقے سے لگانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مثال فلیش بلڈ کہلاتی ہے۔ یہ وہ کیس ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی ایسے شخص کا خون اپنے اندر داخل کر لے جو پہلے ہی ہیروئن کا انجیکشن لے چکا ہو۔ سب سہارا افریقہ میں لگ بھگ 70 لاکھ لوگ ایچ آئی وی ایڈس کے علاج یا اس کی روک تھام کے لیے اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی استعمال کر رہے ہیں۔ لائنز کہتے ہیں کہ ان میں سے کئی ایک سرنجوں کے ذریعے ادویات لے رہے ہیں۔
Unfortunately, it's the case across the world that people who are drug users are largely left outside.
بدقسمتی سے دنیا بھر میں یہی معاملہ ہے کہ جو لوگ ادویات استعمال کرتے ہیں وہ اس طریقے علاج سے زیادہ تر دور ہیں، جو بہتر طور ایک کامیاب طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ کی دستاویزات میں عمومی طور پر استعمال ہونے والے تخمینوں کے مطابق ایچ آئی وی میں مبتلا ان افراد میں سے جو ادویات استعمال کرتے ہیں لگ بھگ 4% اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی تک رسائی رکھتے ہیں۔ لائنز کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ شرم ہے۔
There's a general assumption that people who are drug users are somehow not going to be
ایک عام مفروضہ یہ ہے کہ جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں وہ بہتر طور منشیات سے متعلق لوگوں کے بارے میں شکایات نہیں کرتے، لیکن اب تک اکٹھے کیے جانے والے شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ واضح طور پر معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لائنز کہتے ہیں کہ نقصان میں کمی کے رویے کا اطلاق بہت سے مختلف سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی ماحول میں کیا جا سکتا ہے۔
In recent years, we've seen very, very successful projects being established in parts of Eurasia.
حالیہ برسوں میں ہم یوروایشیا، وسطی اور مشرقی یورپ کے کچھ حصوں میں، مشرق وسطی کے کچھ ملکوں اور شمالی افریقہ میں بہت کامیاب پروجیکٹس چلتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، اور اب ہم سب سہارا افریقہ کے کچھ حصوں میں بہت مؤثر پروگرام دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ لائنز کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا متبادل طریقہ علاج اور سرنج کی سوئی تبدیل کرنے کے پروگرام سستے ہیں، تاہم پھر بھی ان کے فنڈز میں بہت کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو این ایڈز کا اندازہ ہے کہ سرنجوں کے ذریعے ادویات کا استعمال کرنے والوں میں ایچ آئی وی ایڈز کی روک تھام کے لیے سالانہ $2.30 سے زیادہ رقم درکار ہے۔ لائنز کہتے ہیں کہ ان میں سے درحقیقت صرف تقریباً $20 کروڑ ہی فراہم کیے جاتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز دہشت گردی سے نمبردازمہ ہونے کے لیے وائٹ ہاؤس کی جانب سے منعقدہ اجلاس کا افتتاح یہ کہتے ہوئے کیا کہ یہ جنگ عسکری قوت کے استعمال سے آگے بڑھ کر کرنا ہوگی۔ مزید تفصیلات انجم ہیرلڈ کل سے۔
افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا،
سوسائٹیز ہیو ٹو پرووائیڈ این افرمیٹیو آلٹرنیٹیو فار امیگرنٹ کمیونٹیز۔
دہشت گردوں کی جانب سے دی جانے والی خوف، تنہائی، نفرت اور اشتعال کی ترغیب کی کشش کو ختم کرنے کے لیے معاشروں کو تارکین وطن کے لیے مثبت متبادلات، مواقع کے حصول کا احساس اور وابستگی کا احساس فراہم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور پولیس کو مذہبی، کاروباری اور شہری برادریوں کے ساتھ شراکت داریاں قائم کرنا ہوں گی، اور ہم ان سب لوگوں کو یہاں ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ مذہبی لیڈر، کاروباری اور شہری قیادت موجود ہے جو سب یہاں ایک مقصد کے لیے جمع ہیں کہ کس طرح سے شدت پسندی کی ترغیب کا انسداد کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس میں جاری اجلاس میں امریکہ کے 3 بڑے شہروں بوسٹن، لاس اینجلس اور منی ایپولس سے تارکین وطن کی قیادت شرکت کے لیے آئی ہے۔ ان شہروں میں تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ان شہروں میں نوجوانوں کے لیے جاری پروگراموں کے ذریعے کامیابی کے ساتھ نوجوان تارکین وطن کو معاشروں میں مدغم کرنے اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے اور اشتعال سے دور رکھنے کی کوششیں جاری ہیں، جن کو استعمال کر کے شدت پسند نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ کے پاس نوجوان تارکین وطن کو معاشرے کا حصہ بنانے کا زیادہ تجربہ ہے۔ 60 سے زیادہ ملکوں کے عہدیدار وائٹ ہاؤس کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، صدر اوباما بھی اس ہفتے اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں سعدیہ اسد خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔
پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ایک امام بارگاہ پر ہونے والے حملے میں ہسپتال کے ذرائع کے مطابق 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں بدھ کی شام ایک امام بارگاہ پر بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یہ دھماکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع کوری روڈ پر ایک امام بارگاہ کسرے سکینہ پر ہوا، جس کے بارے میں ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ آور کی کارروائی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے امام بارگاہ میں داخل ہونے کی کوشش سے قبل فائرنگ بھی کی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے بعد حملہ آور نے دستی بم بھی امام بارگاہ کی حفاظت پر مامور افراد پر پھینکا۔ پاکستان میں حالیہ ہفتوں میں ملک میں امام بارگاہوں پر ہونے والا یہ چوتھا حملہ ہے۔ رواں ماہ پشاور میں ایک امام بارگاہ سے ملحقہ مسجد پر خودکش بمباروں کی کارروائی میں 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل جنوری کے اواخر میں پاکستان کے جنوبی شہر شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں خودکش بم دھماکے میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ جنوری ہی کے اوائل میں راولپنڈی کے علاقے چٹیاں ہٹیاں میں ایک امام بارگاہ کے باہر دھماکے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی لاہور میں پولیس لائن کے باہر خودکش بم دھماکے میں 5 افراد مارے گئے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ملک بھر میں بھرپور کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، جبکہ دہشت گردی پر سزائیں پانے والے مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد بھی جاری ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے بظاہر عسکریت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کا رد عمل ہیں۔ محمد اشتیاق۔
پاکستان کے داخلی امور کے وزیر مملکت بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی منظوری کے بغیر کسی بھی مذہبی تعلیمی ادارے کو غیر ملکی امداد حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اس حالیہ رپورٹ پر اظہار خیال کر رہے تھے، جس سے بتایا گیا ہے کہ بعض مذہبی تعلیمی اداروں کو بیرونی ملکوں، بالخصوص مشرق وسطی سے مالی امداد مل رہی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
پاکستان میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے علاوہ انہیں ملنے والی غیر ملکی مالی اعانت سے متعلق سوالات تو کافی عرصے سے اٹھتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ دسمبر میں پشاور کے اسکول پر ہوئے مہلک دہشت گرد حملے کے بعد وضع کردہ قومی لائحہ عمل کے تحت حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی بھی طرح کی غیر ملکی مالی اعانت سرکار کے علم میں لا کر اور باقاعدہ اجازت کے بعد ہی حاصل کی جا سکے گی۔ خاص طور پر مذہبی تعلیمی اداروں کو ملنے والی غیر ملکی رقوم کے بارے میں وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان میں مدارس کی تقریباً تمام بڑی نمائندہ تنظیموں نے اس ضمن میں حکومت سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔
جو رولز ہیں اس میں بڑا واضح ہے، اور کسی بھی قسم کی فارن فنڈنگ کو پہلے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس پہ اب آپ نے دیکھا کہ مدارس کو رجسٹر کرنے کے لیے بھی چیزیں بیف اپ کی ہیں، اور اس میں تمام جو پاکستان کے اندر 5 وفاق آپریٹ کرتے ہیں اور ایک اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کرتی ہے، تمام کی طرف سے بڑی پازیٹیو سگنل ہے۔ وہ بھی حکومت سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، اس نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کر رہے ہیں۔ ٹیررزم کے خلاف تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے مل کر فتوے بھی دیے ہیں، بیانات بھی دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں ہم کالی بھیڑوں کو مل کر پوری قومی کوشش سے اور کاوش سے مل کر انشاءاللہ نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ مکمل کامیابی ملے گی۔
حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں مذہبی تعلیمی اداروں کو اپنے مسلک کے پرچار کے لیے رقوم دینے کے حوالے سے مختلف ملکوں کے نام سامنے آتے رہے ہیں، جن میں سعودی عرب کا نام بھی لیا گیا، اور پاکستان کے قریبی دوست ملک ہونے کے ناطے اس طرح کی خبروں میں سعودی عرب کا تذکرہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے کو ان خبروں کی تردید کے لیے بیان جاری کرنا پڑا۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستانی وزارت خارجہ سے منظوری کے بعد ہی رقوم بھیجتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں قائم دینی مدارس میں سے 90% سے زائد کا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں، اور جن کے بارے میں ایسے شواہد ہوں گے صرف ان کے خلاف ہی کارروائی کی جائے گی۔ ایک روز قبل ہی مقامی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ تقریباً ایک درجن سے زائد مسلم اور غیر مسلم ممالک پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب میں لگ بھگ 1000 مدرسوں کو مالی اعانت فراہم کر رہے ہیں۔ اس بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ مزید تفصیلات اور شواہد جمع کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ اگرچہ موجودہ حکومت اور ماضی کی حکومتیں طویل عرصے سے مدارس میں اصلاحات کے لیے کوششیں کرتی رہی ہیں لیکن انہیں اس ضمن میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ تاہم اب اس سلسلے میں حکام نے کام کو تیز کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن اب بھی اس بارے میں عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شکارپور کے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں نے کراچی میں احتجاجی مارچ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا۔ دھرنے کے قائدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ صوبے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کی بھرپور کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
پچھلے مہینے شکارپور کی امام بارگاہ میں ایک بم دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین نے شکارپور سے کراچی تک لانگ مارچ کیا۔ امام بارگاہ میں ہونے والے اس دھماکے میں 60 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ بم دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کی شہدا ایکشن کمیٹی نے 15 فروری کو شکارپور سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 4 دن گاڑیوں میں سفر کرنے اور پیدل چلنے کے بعد یہ لانگ مارچ کراچی پہنچا، جہاں انچولی پر ان کا استقبال کیا گیا۔ پھر لانگ مارچ کے شرکا نے نمائش چرنگی پہنچ کر وہاں دھرنا دیا۔ بعد میں بدھ کے روز لانگ مارچ اور دھرنے کے نمائندوں نے وزیر اعلی ہاؤس کراچی پر حکومت سے مذاکرات کیے۔ لانگ مارچ میں شامل مجلس وحدت مسلمین کے رہنما مولانا امین شہیدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی جماعت نے شہدا کے لواحقین کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ لانگ مارچ کیا اور سندھ کی مختلف سیاسی، مذہبی اور قوم پرست جماعتوں نے ان کی حمایت کی اور ان کا استقبال کیا۔ لانگ مارچ اور دھرنے کے شرکا کے مطالبات کے حوالے سے مولانا امین شہیدی کا کہنا تھا،
وہ تمام مدارس، وہ تمام چھاونیاں، وہ تمام ٹریننگ کیمپس اور وہ تمام لوگ جو اس پورے عرصے میں دہشت گردی میں ملوث رہے، دہشت گردی کے فروغ میں ملوث رہے، فنڈ دیتے رہے، ٹریننگ دیتے رہے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے رہے اور اسی طرح سے اجتماعات کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر نفرتیں بیچتے رہے، ان کے خلاف براہ راست اقدام کیا جائے اور فوج کے ذریعے سے کیا جائے، رینجرز کے ذریعے سے کیا جائے۔ یہ تھا بنیادی مطالبہ۔
مذاکرات کے بعد سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے میڈیا کو بتایا،
مطالبات سارے ماننے والے تھے لیکن اس میں کچھ ترامیم ہم نے بھی کرائی ان کے مطالبات میں اور میوچلی ان ساری ترامیم پر جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اب فائنل ڈرافٹ ٹائپ ہو رہا ہے۔ فائنل ڈرافٹ کے بعد یہ جو وقت ہے یہ اپنے دیگر پارٹی رہنماؤں سے بات کرے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دھرنا ختم کرنے کا انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے۔
مطالبات کی منظوری تک دیے جانے والے اس دھرنے کی وجہ سے نمائش چورنگی پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر رہی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلور میں ایرو انڈیا شو کا افتتاح کرتے ہوئے اعلی معیار کے دفاعی آلات بڑے پیمانے پر بھارت کے اندر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس 5 روزہ نمائش میں بڑی تعداد میں غیر ملکی اور مقامی کمپنیاں شریک ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بدھ کے روز بنگلور میں ایرو ایشیا کا 10th شو شروع ہوا جس میں بھارتی جہازوں نے اپنے حیرت انگیز کرتب دکھائے۔ 5 روز تک چلنے والے اس ایرو شو کو ایشیا کا سب سے بڑا شو بتایا جا رہا ہے۔ اس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت میں دفاعی آلات کی تیاری کو وسیع کرنے اور اپنے پروگرام میک ان انڈیا کے تحت ملک کے اندر ہی ہتھیار سازی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت میں صرف خوشحالی، تحفظ اور استحکام ہی نہیں آئے گا بلکہ ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے دفاعی ہتھیاروں کی درآمد پر بھارت کے انحصار کو ختم کرنے کی وکالت کرتے ہوئے اسلحہ سازی کے لیے سازگار ماحول بنانے اور امتیاز سے پاک ٹیکس نظام کا وعدہ کیا۔ انہوں نے ہتھیار بنانے والی غیر ملکی کمپنیوں سے کہا کہ وہ صرف ہتھیار بیچنے والے نہ بنے بلکہ بھارت کے اسٹریٹجک شراکت دار بھی بنے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دفاعی شعبے میں 60% تک کی درآمد کرتا ہے۔
60% آف آور ڈیفینس اکوپمنٹ کنٹینیوز ٹو بی امپورٹڈ ایون ایٹ 20-25% ریڈکشن ان امپورٹ کڈ ڈائریکٹلی کریٹ این ایڈیشنل 100,000-120,000 ہائیلی اسکلڈ جابس ان انڈیا۔
نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ بھارت دفاعی شعبے میں 60% تک کی درآمد کرتا ہے۔ इस मामले के जायजे से पता चला है कि दरामदात में 20 से 25 फीसद तक की तकसीफ से 1 लाख से 1,20,000 तक रोजगार के मौके मिलेंगे। अगर हम हथियारों की अंदरून मुल्क हसूलियाबी को आइंदा 5 वर्षों में 40 से 70% तक बढ़ा दें तो हम अपनी दिफाई सनद की पैदावार को दोगुना कर देंगे। इस एयरो शो में हथियार बनाने वाली 600 से ज्यादा कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जिनमें 238 गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की कंपनियों में सबसे ज्यादा तादाद अमेरिका की है। इस एयरो शो में भारत में अमेरिका के सफीर रिचर्ड वर्मा भी शिरकत कर रहे हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमेरिका की मशरकी और वस्ती रियासतों में शदीद बर्फबारी ने वाशिंगटन समेत बहुत से शहरों में जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की सिलसिला का होक का कहना है कि यह सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहेगा। मजीद तफसीलात असद हसन से।
वाशिंगटन और दीगर शहरों में बच्चों और बड़ों ने स्कूलों और बहुत से सरकारी दफातर के बंद होने का खूब फायदा उठाया और घरों के इर्द गिर्द पड़ी बर्फ से महजूज होते रहे। सोशल मीडिया के जरिए मकामी पार्कों में स्नोबॉल फाइट यानी बर्फ के गोलों से फाइट के इवेंट तरतीब दिए गए। स्नो फाइट में शरीक कॉलिन लॉरेंस ने कैप्टन अमेरिका का लिबास ज़ेरे तन कर रखा है। वो कहते हैं, मैंने पहली बार स्नो फाइट में शिरकत गुज़श्ता साल की थी और ये वाकई बहुत मजेदार चीज है और मैंने सोचा क्यों ना दोबारा ऐसा किया जाए। लेकिन कॉलिन लॉरेंस की तरह हर शख्स मामूल के बरखिलाफ होने वाली बर्फबारी से खुश नहीं है, खासतौर पर वो लोग जिन्हें सख्त सर्दी में घरों से और गाड़ियों पर पड़ी बर्फ हटाना है।
I know that a lot of people are just tired and don't know what to do with this amount of snow and
शहर बॉस्टन में पार्किंग की जगहों को सड़कों और मोहल्लों से उठाकर ले जाई जाने वाली बर्फ एक जगह जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शहर में इस माह होने वाली ये शदीद तरीन बर्फबारी है। बॉस्टन के मेयर मार्टी वॉश कहते हैं मुझे पता है बहुत से लोग थक गए हैं, उन्हें नहीं मालूम कि इस बर्फ के साथ क्या किया जाए और हमें बहुत गैर मामूली हालात का सामना है। 23 जनवरी के बाद अब तक मजमूई तौर पर 7.5 फीट बर्फ पड़ चुकी है, जो बॉस्टन की तारीख में दूसरी बड़ी बर्फबारी है। ये थे मेयर के अल्फाज। लेकिन बॉस्टन में मौसम की संगीनी अभी टली नहीं है। बुध के रोज सर्दी की एक और लहर मुतवक्के है। फिलाडेल्फिया में फायर फाइटर्स इंतहा की सर्दी में बर्फ से ढकी एक इमारत में लगने वाली आग पर काबू पाने में मसरूफ नजर आए। जनूब मशरकी रियासत जॉर्जिया में बिजली फराहम करने वाले इदारों ने बिजली से महरूम हजारों घरों में बिजली की बहाली के लिए गिरे पड़े खंभे और तारें बहाल करने के लिए अपने अमले को रवाना किया है। दूसरी तरफ शदीद बर्फबारी भी सयाहों को अमरीका और कनाडा की सरहद पर वाकई खूबसूरत नायग्रा फॉल देखने से ना रोक सकी। एक सयाह एमैनुअल लेबलंस के अल्फाज, मुझे अभी महसूस हुआ है जैसे ये फॉल कुछ जन्म दे रही हो। आप क्या कहेंगे, जैसे फुहार से बादल बन रहे हों, और ये इंतहाई शानदार मंजर है। फितरत हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। अमरीका की मशरकी रियासतों में पूरा हफ्ता मौसम सख्त सर्द रहने की तवक्को है। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
फिलिपाइन ने हाल ही में जारी होने वाली उन सैटेलाइट तस्वीर पर सख्त तशवीश का इजहार किया है जिनमें जनूबी बहरे चीन में मुतनाज़े चट्टानों पर चीन की जानिब से अहम पेशरफ्त नजर आ रही है। मैनिला से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए सीमान और डेन की रिपोर्ट, सादिया असद की जबानी।
हफ्तावार IHS जेम्स डिफेंस में शाया होने वाली तस्वीर में जनूबी चिटान जॉनसन पर जारी काम साफ नजर आ रहा है। गुज़श्ता बरस मई में फिलिपाइन की फौज ने इत्तला दी थी कि चीन की जानिब से इस चिटान पर काम के लिए रेत और ईंटें पहुंचाई जा रही हैं। हालिया तस्वीर में भी ये जाहिर हो रहा है कि गुज़श्ता मार्च से इस बरस जनवरी तक गैवन चिटान पर तामीराती काम शुरू रहा और एक हेलीपैड और तैयारों की नकलो हरकत जांचने के लिए एक टावर नस्ब किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गेवन चिटान पर किए जाने वाले काम को सामने रखते हुए वियतनाम का दावा है कि ह्यूस चिटान पर भी बिल्कुल वैसा ही काम किया जा रहा है। फिलिपाइन के खारजा मोर के तर्जुमान चार्ल्स होजे का कहना है कि चीन की जानिब से काम के दोबारा आगाज पर उनके मुल्क को सख्त तश्वीश है। और हमने ये देखा है कि चीन की जानिब से इस तरह की तामीरात वाजे तौर पर इन तमाम जगहों की हैसियत, रुतबे और बहरी हक को बिल्कुल बदल देंगी, और हम चीन पर सख्ती से जोर देते हैं कि वो इस तामीराती काम को दोबारा शुरू करने से बाज रहें। मनीला ने बीजिंग के साथ चीन की जानिब से इन तमाम जगहों पर काम के दोबारा आगाज पर एहतजाज किया है। मिस्टर होजे के मुताबिक चीन ने जॉनसन साउथ रीफ पर उठाए गए एतराज पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि उसे जनूबी बहरा चीन के जजायर पर गैर मुतनाज़े खुद मुख्तारी हासिल है। चीन की जानिब से تمام متنازع چٹانوں اور ساحلوں پر یہی موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین کو ان تمام جزائر پر تعمیراتی کام کا حق حاصل ہے جو اس کے قبضے میں ہیں۔ چین، فلپائن، ویتنام، برونائی، ملائیشیا اور تائیوان قدرتی دولت سے مالا مال ان جزائر پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جینز اور فلپائن اور چین کی حکومت کے ذرائع کی جانب سے جاری ہونے والی تصاویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین کواٹران، فائری کراس، گیون، ہیوز اور جانسن میں مصنوعی جزائر تعمیر کر رہا ہے۔ ویتنام ان تمام علاقوں پر ملکیت کا دعوے دار ہے، جبکہ ہیوز کے علاوہ باقی تمام جزائر پر فلپین بھی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست انڈیانا میں قائم یونیورسٹی آف نوٹرڈم نے پہلی بار مطالعہ اسلام کی چیئر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو ریاست کینیٹیکٹ کے علاقے گرین ویچ کی فارغ التحصیل سوزن سکربنر مرزا کی جانب سے فراہم کردہ $30,00,000 کی مالی اعانت سے شروع ہوگا۔ یونیورسٹی کے چانسلر ریمنڈ جان جینکنز نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ایک فراخ دلانہ اور دور اندیشی پر مبنی مدد قرار دیا ہے۔ جینکنز نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ طریقے کار تلاش کریں جس کی مدد سے عالمی برادری کو منقسم ہونے سے روکا جائے اور متحد ہونے میں معاونت کی جائے۔ بقول ان کی یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ بحیثیت ایک عالمی مذہب اور امن کو فروغ دینے والے ایک بندن کے اسلام کو سمجھا جائے، جبکہ افسوسناک امر یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہب کو تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا خاندان کے اس تحفے کی مدد سے ہم طویل مدت کے اپنے عزم کی آبیاری کر سکیں گے، جس سے بین المذاہب آگہی، مکالمے اور امن کو ترویج ملے گی۔ سوزن سکربنر مرزا نوٹرڈیم کے کرک انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل پیس اسٹڈیز کی مشاورتی کونسل کی ایک رکن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ اپنے شوہر مرحوم مظفر مرزا کے ورثے کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ مرحوم مظفر مرزا نیو جرزی میں رہا کرتے تھے اور پاکستانی نژاد امریکی تھے، جبکہ سوزن کے آبا و اجداد کا تعلق ماضی میں آئرلینڈ سے تھا۔ مظفر مرزا نے نوٹرڈیم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اپنے شوہر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوزن نے کہا کہ وہ ایک تعلیمی اسکالرشپ پر امریکہ آئے تھے اور اپنی ذاتی حیثیت میں اور پیشہ ورانہ کام میں نمایاں شہرت حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے 3 بچے ہیں، دونوں میاں بیوی کا تعلق مختلف ثقافتوں سے تھا۔ ان کے شوہر مسلمان تھے جبکہ وہ خود کیتھولک مسیحی ہیں۔ بقول ان کے ہماری اقدار یکساں تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ مظفر مرزا کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے، جس کا مقصد ثقافتی اور مذاہب کے درمیان دوریاں کم کرنے اور مذہبی سوجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔ سوزن مرزا نے نوٹرڈیم سے گریجویشن کیا اور نیو یارک یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ بینکاری اور پرائیویٹ ایکویٹی کے کریئر سے وابستہ رہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں سے مل کر اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں یونیورسٹی کی ہارورڈ سکربنر اسکالرشپ کا اجرا کیا۔ سوزن گرین وچ لیڈرشپ کونسل کی بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کی شریک بانی ہے۔ ایک اسکول آف گلوبل افیئرز نوٹرڈیم کا ایک نیا کالج ہے، جس کا اگست 2017 میں افتتاح ہوگا، جو نوٹرڈیم کی تقریباً 100 سالہ تاریخ میں پہلا کالج ہے۔ دری اسنا اسنا یعنی اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے بین الاقوامی کمیونٹی الائنسز کے قومی سربراہ ڈاکٹر سید ایم سعید نے نوٹرڈیم یونیورسٹی میں مطالعہ اسلام کی چیئر کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے خیر مقدمی کلمات میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دین اسلام کا صحیح مفہوم واضح ہوگا، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور مسلمانوں سے متعلق درست آگہی کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے سوزن مرزا اور ان کے خاندان کی فراخ دلی اور مذہب کے ساتھ لگاؤ اور ساتھ ہی ایک اہم موضوع پر نوٹرڈم یونیورسٹی کی جانب سے دلچسپی لینے کے اقدام کو سراہا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
آئین بلوچ، جن کو ہم کامنلی کیو بی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنا کریئر کا سٹارٹ اکیانو رہندے سے کیا۔ آج وہ پاکستانی میوزیشنز میں ایک پاور ہاؤس ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ کیو بی نے سرحد پار کر کے امریکہ میں آ کر تعلیم شروع کی، لیکن پھر وہ پاکستان واپس جا کر آج وہ ایک سپر سٹار بن چکی ہے۔ کیو بی کی سریلی آواز میں اتنی کشش ہے کہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ذریعے پاکستان کا میوزیکل ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں، جو وہ بہت فخر سے شو کیس کرتی ہیں۔ کیو بی نے ہمارا اس پار سیریز کا ساؤنڈ ٹریک گایا ہے اور ہماری پاکستان میں ٹیم نے ان سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو لیا ہے۔ یو ہیو ٹو چیک دس آؤٹ۔
ورک ہارڈ، ایوری بڈی ورکس دیئر، ایوری ون ورکس دیئر۔ اسکول جانا ہے، یو ہیو ٹو پے فار یور سیلف، آپ کو خود کمانا ہے اور خود ہی آپ کو پے کرنا ہے۔ یہی ایک ڈفرینس ہے امریکہ میں۔ نام کرت لین بلوچ ہے اور لوگ مجھے کیو بی سے جانتے ہیں زیادہ، کیونکہ انیشلز ہیں کیو این بی۔ فیملی میری شہری کہتی ہے مجھے۔ پاکستان میں تو آئی ڈڈ مائی جونیئر اسکولنگ، اس کے بعد آئی وینٹ ٹو جارج میسن فار مائی بیچلرز، جو کہ آئی ہیو فنشڈ ایٹ۔ وہ دیکھو کب ختم ہوتا ہے۔ کوئی نرڈ نہیں تھی میں، کوئی ٹاپر نہیں تھی میں، پڑھائی سے میں بھاگتی تھی۔ اور ہم تینوں بہن بھائیوں میں سب سے نالائق میں ہی۔ ابو جو تھے میرے آرمی میں تھے اور میری ماں ایک بینکر تھیں، تو وہ ایک بڑا سولائزڈ اور بڑا اسٹرکٹ انوائرمنٹ ہوتا تھا گھر میں۔ آٹومیٹکلی بھی نہیں کبھی سوچا تھا نا کہ ہائی آئی وانٹ ٹو ڈو دس، لیکن جو پاکستان میں ادھر آئی اینڈ مائی فرینڈ، اور مجھے اس نے کہا کہ یار تم کر دو ریکارڈ، دیکھتے ہیں کیا رسپانس ہے، ہاؤ یو پیپل لائک اٹ۔ اور آبویسلی مجھے بھی، میں بھی چاہتی تھی کہ مجھے اپنی آواز خود سنائی دے۔ اکینو رین نے جب کور کیا میں نے، اور لوگ پاگل ہو گئے تھے، وہ میں بھی پاگل ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، because everybody loved it and really appreciate people for that. ہمیشہ سے پیشن رہا ہے، میری پریورٹی یہی رہی ہے کہ جب بھی میں گھر میں ہوتی تھی تو وہ میرا باتھ روم میں گزرتا تھا، کیونکہ میں ہیڈ فونس ڈال کے اور چیخ رہی ہوتی تھی، یعنی کہ گا رہی ہوتی تھی، آئی واز اے باتھ روم سنگر، اور میرا گھر میں سب مذاق اڑاتے تھے۔ میوزک واز ٹین ٹو ہیپن فار می، کیونکہ جس طرح میری انٹری ہوئی ہے میوزک انڈسٹری میں، وہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، وہ بس ہو گیا، مجھے بعد میں پتا چلا، تو وہ اٹ واز سپوز ٹو ہیپن۔
گانے کو بہت جلدی اپنا بنا لیتی ہے، یہ اس کی بہت اچھی بات ہے۔ بہت رچ ساؤنڈ ہے اس کی آواز کی، جو ایک ٹونالٹی ہے ویری رچ۔
اور پھر جب کوکسٹ بھی ہوا، جلنے سنا ہوا تھا مجھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کولابریٹ کروں کوکسٹ ویڈیو میں۔ الگ سٹیج تھی میرے لیے، یعنی کہ میں پاگل ہو گئی تھی اس وقت، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں وہ خوشی کیسے ڈائجسٹ کروں، اور میں نروسنیس سے، میری نا میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے جب میں کوک شروع کی اس میں
ریکارڈنگ کری. ظاہر ہے یو لرن فرام یور ایکسپیرئنسز اور ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے وہاں پہ ایکسپیرئنس کر کے تو آئی کین ڈفرینشیٹ ہمارا لائف اسٹائل اور ان کا لائف اسٹائل. وہاں پہ جو میں نے سیکھا خود کماتے ہیں نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے پیسے کی اہمیت کا, کیسے پیسہ کما رہے ہیں, پھر اس کی ویلیو بھی بڑھتی ہے, دین یو ریئلائز مور, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس طرح پالا ہے اور کس طرح ہمیں بڑا کیا ہے. So I think US کے ایکسپوجر نے مجھے کافی کچھ سمجھایا ہے. I've learned a lot from that. سفر تھا مگر سے ہم نہ فلمانک کے ساتھ ہم لوگوں نے پرفارم کیا تھا, می اینڈ شاذ منظور, سارے گھوڑے تھے اور دے ور ونڈرنگ کہ لائک واٹ کائنڈ آف میوزک یو ڈو, ان کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر کے بتاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اچھا یو ٹیل دم واٹ ایگزیکٹلی وی آر اپ ٹو, بیکاز پاکستان کا نام لے لیں آپ کی تو وہ لنک کر دیتے ہیں ٹیررزم سے, تو ان کو بتاتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے اور آئی فیل پراؤڈ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. دس از سم تھنگ پازیٹو کمنگ آؤٹ آف اس. آئی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ریسپانسبلٹی. مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے جس سے آئی کین چینج پرسپشنز اینڈ دا اوور آل امیج آف ویئر آئی بلانگ. باقی یہ ٹائم ایسا ہے, میوزک چاہیے جو ہمیں موٹیویٹ کر سکے ایٹ لیسٹ ہماری پبلک کو. ایک مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر رہی ہے, جسٹ لائک دیٹ. تو ان کو اس بار آنا چاہیے جاننے کے لیے کہ ہمارے ملک میں اور کیا 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 ہے, اور اتنا خوبصورت ملک ہے اور لوگ کتنے خوبصورت ہیں. اٹس ہیومن نیچر کہ ہر انسان میں ایک اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے, تو اف یو کین اپریشیٹ دا اچھائی دا برائی کین گو بیک. اور آپ لوگوں پاکستانیوں کو بھی اس پار جانا چاہیے کہ امیریکنز آر پیس لونگ پیپل, اس پار یا اس پار آئی تھنک یو جسٹ ہیو ٹو بی پازیٹیو. زندگی ہے جو ختم ہو جانی ہے, آپ کی بھی ختم ہو جانی ہے, میری بھی ہو جانی ہے. میوزک ہے, آرٹ ان اینی فارم, لے کے چلیں, لیو یور لائف, ڈو وٹ یو لائک, وٹ یو لو, اینڈ دیٹس اٹ. دس از لائف, دس از لائف.
ملاقات کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میوزک کتنا زیادہ پاورفل ہے. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.
ہم اپنے اس نیوز شو کو اب ختم کرتے ہیں. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گی شہناز نفیس، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.